أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله عز وجل في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال مولانا علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام ما تعب أولياء الله في الدنيا للدنيا بل تعبوا في الدنيا للآخرة درود في دين محمد وعلى صل على محمد وعلى محمد خدا بند مثال کے شکر گزار ہیں جو صاحبان ایمان کو مسلسل یہ توفیق عطا کر رہا ہے کہ اپنے اوقات کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آباد کر سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ بہترین اجر و پاداش جو رب کی بارگاہ سے ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کرنے والوں کو، وہ بہترین اجر جو اللہ کی جانب سے اس کے پاک و پاکیزہ بندوں کو، اس کے قریبی ترین بندوں کو حاصل ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا وہ بہترین اجر و پاداش، وہ مرتبہ، وہ مقام ہم سب کے شامل حال فرما۔ احزان گرامی، طفل مکتب ہونے کے ناطے جب کبھی ماہ محرم و سفر میں پروردگار متعال مجھے ذکر اہل بیت کرنے کی سعادت عطا کرتا ہے، جس جگہ پر بھی جانے کا موقع ملتا ہے، چاہتا ہوں کہ کلام مولا و آقا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ اس بابرکت قول کو ابتدائے کلام میں اور ابتدائے مجلس میں پیش کر دوں، اور دس بس دعا ہوں، ملتمس ہوں آپ حضرات سے کہ کوشش کریں جہاں کہیں بھی مجلسوں میں ذکر اہل بیت کے سلسلوں میں شرکت کریں، ہمیشہ اس دعا کو اپنے لیے نصب العین قرار دیں۔ بہرحال وہ کہ جو اگر اہل بیت سے متمسک نہیں ہے مقام عمل میں، شیطان انہیں اتنا نہیں بہکاتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ مرحلہ عقیدہ میں ہی یہ بہک چکے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ کے جو اپنے عقیدے میں صحیح ہیں اور ان پاک و پاکیزہ دروں سے متصل ہو چکے ہیں کہ جس کے بعد بلندی کا سفر طے کر سکتے ہیں، اعزائے گرامی توجہ فرمائیے گا اس جملے پر، معصوم کے پاس ایک فرد آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ آیا یہ آپ کے جملے ہیں، آیا یہ آپ نے فرمایا ہے؟ کہا کیا؟ اذا عرفت فعمل ما شئت، جب تم نے ہمیں جان لیا تو اب جو کرنا ہے کرو، جیسی زندگی بسر کرنا ہے بسر کرو۔ امام معصوم نے کہا ہاں یہ ہمارے ہی جملے، کہا پھر جو کرنا ہے کرو، جیسی زندگی بسر کرنا ہے، پس حتماً میں گناہ بھی کر سکتا ہوں، خطا بھی کر سکتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کی تو اجازت ہمیں بھی نہیں ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے اذا عرفتا، جب تو نے اپنی جبیں در اہل بیت پر جھکا دی، اب جو کوئی بھی تو نیک عمل بجا لائے گا وہ درجہ قبولیت پر فائز ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک در اہل بیت سے انسان متمسک نہ ہو اس کا کوئی نیک عمل بارگاہ عزدی میں قبول نہیں ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار متعال نے چاہا یہ ہے کہ اس پاک و پاکیزہ در کے ذریعے سے محمد و آل محمد، درود بھیج دیجئے، محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، نور پروردگار جو اس کائنات میں پھیلا ہے اس گھرانے کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ تو پروردگار چاہتا ہے میرے بندے اگر تو میری عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے بجالا جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، نہ کہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ پروردگار گرامی، وہ بڑی تعداد جو جانتے بوجھتے ہٹ دھرمی کرتی ہے، جمود کا شکار ہے، در اہل بیت سے متمسک نہیں ہے، اس کے بارے میں روایات واضح طور پر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، خوارزمی نے، اہل سنت کے جو مشہور و معروف عالم دین ہے، اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کی ہے۔ واقعا انسان جب پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تھوڑا سا غور کرے تو حدیث بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی کو اتنی عمر مل جائے، اتنی زندگی مل جائے کہ جو نوح، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پائی تھی۔ بہرحال خلاصہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ساری کی ساری عمر وہ عبادت میں بسر کر دے، کوئی ابو قبیس، وہ عظیم، وہ بہت ہی بزرگ پہاڑ کی مانند اسے پروردگار متعال سونا عطا کرے، وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے۔ شاید بعض روایتوں کے مطابق 1000 مرتبہ پاپ پیادہ حج بیت اللہ بجا لائے، صفا و مروہ کے مابین سعی کرتے ہوئے مظلومانہ حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، پھر اس کے بعد ختم مرتبہ فرماتے ہیں صلی علی محمد، میرا خیال ہے کہ نور اہل بیت میں اتنی طاقت ہے کہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ میری بات جو ہے وہ منقطع کرتے، میری بات بہت ہی سکون سے آپ تک پہنچ رہی تھی، اس کے بعد بھی جب بھی یہ ظاہری چراغ گل ہو جائیں تو دل اتنا نورانی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کو منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ بار دیگر صلوات علی محمد جل فرج۔ اتنے سارے اچھے اچھے اعمال بجا لا رہا ہے، صفا و مروہ کے مابین مظلومانہ حالت میں مارا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جملے سنیے، خارزمی اپنے مناقب میں لکھتے ہیں، ثم لم یوالک یا علی، اتنی نیکیاں بجا لانے کے باوجود اے علی تیری ولایت کا مقر نہ ہو، جانتے بوجھتے اس در کو دیکھنے کے باوجود کہ حق کا راستہ یہ اس در کا انکار کر دے، بہترین عبادت بجا لائے، کیا کچھ اللہ کی راہ میں انفاق کیا، پا پیادہ حج بجا لا رہا ہے، مروہ و صفا کے مابین مظلومانہ حالت میں مارا جا رہا ہے، ثم لم یوالک یا علی، اگر تیری ولایت کا انکار کر دے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہو سکے گی۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور وجہ بالکل واضح اور آشکار ہے، وجہ کیا ہے کہ بھائی تو رب کی عبادت اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے جس طریقے سے تیرا دل چاہے، یا اس طریقے سے بجا لانا چاہتا ہے جس طرح سے مرضی رب ہے۔ شیطان واضح طور پر کہہ رہا ہے، اے پروردگار مجھے بس آدم کو سجدہ نہیں کرنا ہے، بس میں چاہتا ہوں آدم کو سجدہ نہیں کروں، اس لیے کہ یہ مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، بس تو اتنی اجازت دے دے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں۔ اچھا بھائی تو پھر کیا کرے گا؟ اے رب اگر تو مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں، اس کے بعد تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا نہ کسی نبی مرسل نے کی ہوگی، نہ کسی ملک مقرب نے کی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی عبادت کو تو بجا لانے پر تیار ہے، آمادہ ہے، اور اس طریقے سے بجا لانا چاہتا ہے کہ کسی نے اس طرح سے عبادت نہیں بجا لائی ہوگی۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں یہی ارشاد فرماتا ہے، درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ ابھی تک بھی جو عبادت بجا لا چکا ہے شیطان، اس کی مدت جو میرے مولا نے اس مقام پہ بیان کی 6000 سال ہے، 6000 سال سے اللہ کی عبادت کرتا ہوا آ رہا ہے، اور امام اس مقام پہ ایک تردید پیش کرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال کون سے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں اس دنیا کے 6000 سال ہیں یا اس جہاں کے، نہیں معلوم کتنے عرصے سے رب کی عبادت کرتا ہوا آ رہا ہے، اور رب سے اس مقام میں کیا کہہ رہا ہے، بس اس چیز کو میں نہیں بجا لانا چاہتا، بس یہ ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے علاوہ جتنے سجدے کروانا ہے مجھ سے کروا لے۔ خداوند متعال کی جانب سے یہی جواب آتا ہے، اگر تو عبد ہے، اگر تو بندہ ہے، تو پھر بندے کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، اس سوائے رب کی مرضی کے اور کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا، کسی چیز کا متقاضی نہیں ہوتا۔ اور اب جبکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت تو بجا لاؤں گا لیکن اپنے طریقے سے، تو ہمیں ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عبد بننا چاہتے ہو اس طریقے سے بنو جیسے ہم چاہتے، نہ کہ اس طریقے سے جیسے تو چاہتا ہے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ تو بہرحال خداوند متعال کا اذان گرامی شکر گزار ہونا چاہیے ہر مومن کو، ہر در اہل بیت سے تمسک اختیار کرنے والے ہر عزادار کو، جو اس کی ذمہ داری ہے، خداوند متعال کا شکر بجا لا کہ تیرے پاس ایمان کی وہ دولت ہے کہ جس کے بعد تو اس قابل ہے کہ تیرا عمل، تیرا پاکیزہ عمل، گناہ تو نہیں کر سکتا لیکن تیرا پاکیزہ عمل رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فائز ہو سکتا ہے، مگر نہ جس کے پاس ان ہستیوں کی نسبت سے ایمان نہیں پایا جاتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ بجا لے آئے، خدا مند مطال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اب شیطان کا میرے اور آپ کی نسبت سے جو اٹیک ہے، جو حملہ ہے، وہ کس مقام پر ہے؟ مقام عمل میں ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ عقیدے میں تو میں ان کو بہکا نہیں سکا، تو لہذا مقام عمل میں محاورتن ہم کہہ سکتے ہیں آستینے چڑھا کر میرے اور آپ کے پیچھے، وہ چاہتا ہے کہ عمل کی نورانیت مجھے اور آپ کو نصیب نہ ہو سکے۔ یہی سبب ہے کہ جب بھی صفحہ عزا بچھائیں اس دعا کو بارہا خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مختلف دعائیں ہو سکتی ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگے، یہ دعا مجھے بہت ہی روحانی اعتبار سے، اس سے ان سے انسان احساس کرتا ہے کہ واقعاً اس دعا کو مانگنے کے بعد اس کے کردار میں، اس کے عمل میں پاکیزگی آتی چلی جاتی ہے، کہ جسے میرے مولا و آقا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درود قبر رسول سے جدائی کے وقت طلب کیا تھا. آپ نے فرمایا نانا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات مجھے درپیش ہیں, مجھے نیکیوں سے محبت ہے برائیوں سے نفرت ہے. کچھ باتیں نانا کرنے کے نانا سے خطاب کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر دیے, پروردگار یہ قبر رسول ہے, میں اسی رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا لخت جگر ہوں. کتنے حسین کے کردار میں پاکیزگی ہے, علم و عمل کے اعتبار سے کون ہوگا مانند حسین ابن علی, کون ہوگا اذان کرام. لیکن بیان کیا اگر عبد ہو لمحہ بلمحہ اللہ کی بارگاہ سے توفیق طلب کرو. اذان کرامی اگر میں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں جس طرح سے کربلا تا قیامت آباد ہو گئی, اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کردار میں بھی اتنی ہی پاکیزگی آ جائے تو ہمیشہ جب بھی صفحہ عذاب پر جائیں ہاتھ خدا بند مطالعہ کی بارگاہ میں بلند کریں, جس طرح سے میرے مولا نے دعا طلب کی تھی اسی طرح سے دعا طلب کریں, انشاءاللہ وہ واقعی نورانیت ہم سب کے شامل حال ہو سکے گی. امام نے فرمایا پروردگار اب حسین ابن علی کو ایک سفر درپیش ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہا ہے, نانا کے مدینہ کو ترک کر رہا ہے. پروردگار مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا ہو اور اس صاحب قبر کی بھی رضا پائی جاتی ہو. اور اس مقام پر دو واسطے بھی دیے تھے میرے مولا نے, واقعا دعا کو اگر انسان غور کرے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. دو واسطے دے کر ان دعاؤں کو میرے مولا نے پیش کیا, پروردگار تجھے اس قبر کا اور اس ہستی کا کہ جو اس قبر میں موجود ہے, یعنی اس صاحب قبر کا واسطہ ہو. توجہ فرمائے اے پروردگار تجھے اس قبر کا اور اس ہستی کا کہ جو اس قبر میں موجود ہے اس کا واسطہ, مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے اس صاحب قبر کی بھی رضا. فیضان گرامی ہم تو فقط بچھاتے ہیں, ہم تو نوکر ہیں, اس فرش عزا کا صاحب کوئی اور ہے. اسی فاطمہ کا لخت جگر ہے کہ جو اپنے جد امجد پر آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہے, جو صبح و شام اپنے جد امجد پر گریہ کرتا ہے, وہ ہے اس کا صاحب. اس فرش عزا میں اتنی طاقت ہے مجھے اور آپ کو عظیم ترین نورانیت دے سکتی ہے, بس ظرف چاہیے کہ جو اس نورانیت کو قبول کر سکے. لہذا ہمیشہ اس دعا کو رب کی بارگاہ میں مانگا کریں, پروردگار تجھے اس فرش عزا کا, اس صفح عزا کا اور صاحب عزا کا واسطہ, زمانے کے امام کا واسطہ ہے پروردگار, ہمارے لیے بھی ان عبادتوں میں وہ کچھ مقدر فرما دے کہ جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہو اور اس صاحب عزا زمانے کے امام کی بھی رضا پائی جاتی ہو. انشاءاللہ کہ جب اس پاک و پاکیزہ دعا کو اپنے ہمراہ لے کر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ہم ان عبادتوں کو بجا لائیں گے تو رب کی بارگاہ سے وہ بہترین اجر و پاداش ہم سب کے شامل حال ہو جائے گا کہ جو حسین ابن علی پر رونے والوں میں سے جو سب سے بہترین ہیں ان کے حق میں خداوند متعال کی جانب سے شامل حال ہوتا ہے. در اہل بیت وہ در ہے کہ اسے انسان جتنا اپنی نگاہوں میں رکھے, جتنا ان کے وسیلے سے پروردگار متعال کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرے اتنا اس کی دعائیں درجہ قبولیت پر فائز ہوتی ہیں, ہماری زندگیوں میں بہتری کے, ہماری زندگیوں میں تبدیلی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ نے اس مقام پر اذان گرامی جیسے میں نے آپ عرض کیا کہ شیطان کا ایک عمومی طور پر حربہ کہ جو معمولاً جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں موجود جو طہارت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ کیا ہے, ریاکاری. انسان ایک پاکیزہ ترین عمل بجا رہا ہوتا ہے, بہترین عبادت بجا لا رہا ہوتا ہے, لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ خدا کی خاطر نہ بجا لائے بلکہ اسے لوگوں کی خاطر لے بجا لے آئے, نتیجتاً وہ نورانیت کے جو اسے حاصل ہونی ہے حاصل نہ ہو پائے. اذان گرامی دیکھیں آپ اس روایت کو احساس کیجئے اور ہمیشہ اسے اپنی زندگی کا شیوا بنا دیجئے. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانها تذهب بالنفاق. اے فرش عزا پر آنے والے اگر تو چاہتا ہے کہ وسوسہ شیطان سے خناس کے وسوسوں سے تیرا دل پاک و صاف ہو جائے, بلند آواز میں محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ارفعوا بلند آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرو اور اس طریقے سے ہم پر درود و سلام بھیجو. تمہارا بلند آواز سے ہمارے پر درود و سلام بھیجنا اس دل کے چھوٹے نفاق کو. بڑے بڑے نفاق کا بھی علاج ہے, چھوٹے نفاق کو بھی انسان کے قلب سے دور کر دیتا ہے. انسان کا قلب پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اعزاز گرامی, ہماری یہ زندگیاں اس خاطر ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے آخرت کو آباد کرنا ہے. سرنامہ کلام میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ عصر کو اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ مومنون, قرآن کریم کا 23واں سورہ ہے, اس کی ابتدائی 11 آیتوں کو بطور سرنامہ کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. لیکن قبل اس کے کہ ان آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں, مولا و آقا علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین صلی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جملے کو میں چاہتا ہوں بطور مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. بعض دیگر جگہوں پر بھی میں نے تفصیل سے اس حدیث کے ضمن میں گفتگو کی ہے, لیکن یہاں پر فقط سہارا لیتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے پھر ان سوروں کی تشریح اور جو کچھ اس ضمن میں معروضات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں انشاءاللہ ان 5 دنوں میں, کہ جس میں پروردگار متعال نے مجھے حقیر کو یہ توفیق دی ہے کہ ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اس عظیم ترین عبادت کو بجا لا سکوں. اسی طرح سے آپ بھی صاحب توفیق ہیں, اس لیے کہ سننے والا بھی پڑھنے والے کی مانند اتنا ہی بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو رب کی جانب سے جو بہترین اجر ہے, جس طرح سے وہ پڑھنے والے کے لیے سننے والے کے لیے بھی وہی مقام وہی اجر رب کی بارگاہ سے. انشاءاللہ جتنا غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اپنی زندگیوں میں, یہ فرش عزا یہ محرم و سفر ہمیں اس قابل بنا دے گا کہ ہماری زندگیاں پاک و پاکیزہ ہو جائیں گی. طہارت کا وہ عظیم سفر ہم طے کر پائیں گے کہ جس کے بعد زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب فراہم ہو سکیں گے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرے چوتھے امام بیان فرماتے ہیں, مختصر کیا میں نے اس مقام پر تاکہ اس جملے کو کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت پیش کیا, فقط اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اعزان گرامی, آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی شے کے پیچھے نہ بھاگو کہ جسے دنیا میں خلق ہی نہیں کیا گیا ہے. دنیا میں ایسی شے کے پیچھے تگودو نہ کرو, کوشش نہ کرو اس شے کے لیے کہ جس سے پیدا ہی نہیں کیا گیا. راوی سے کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کر اور دیکھ رزق الہی کے حصول میں اعتدال سے کام لے. اعزان گرامی, ہماری زندگیوں کا یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے, اہم ترین مسئلہ ہے. فرش عزا پر بس بستہ آپ سے ملتمس ہوں, اس تقاضے کو پیش کریں. آج کا مومن, آج کا مسلمان دنیا کی جانب سے یہ ایک سازش ہے کہ جس کی بنا پر مومن اور مسلمان بھی, چونکہ بہرحال پورا سسٹم اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں تو ہے نہیں, نتیجتاً انہوں نے سسٹم کچھ اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان اور مومن کا عظیم ترین وقت, یہ سرمایہ, یہ وقت عظیم ترین سرمایہ ہے, یہ سانسوں کی روانی عظیم ترین سرمایہ ہے, یہ عظیم ترین سرمایہ اس رزق کے حلال کی تلاش میں چلا جاتا ہے. شاید انسان کی زندگی میں قیمتی ترین اوقات کیا ہوں گے؟ ان 24 گھنٹوں میں سے جو روزانہ میں اور آپ گزارتے ہیں, قیمتی ترین اوقات, کارآمد ترین اوقات کتنے ہوں گے مجھے بتائیے؟ انسان کے جو حلال لذتیں ہیں, جو ضروریات ہیں, ان سے فارغ ہو کر کیا کچھ بچ جاتا ہے؟ خود اپنی زندگیوں میں ذرا سا احساس کیجئے کہ اس میں سے کتنا سارا وقت رزق کے لیے چلا جاتا ہے, کتنا سارا وقت رزق کے لیے چلا جاتا ہے. بہرحال اس سلسلے میں جہاں دشمن کی سازش ہے, وہاں پر تھوڑی بہت ہماری بھی کوتاہی ہے. اعزان گرامی, ہم اسلام کے اس سسٹم کو کہ جو اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے فالو نہیں کرتے ہیں, چونکہ اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں, لہٰذا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں. بہرحال امام فرماتے ہیں اس مقام پر کہ دیکھو ایسی چیز کے پیچھے نہ دوڑو کہ جسے اس دنیا میں خلق ہی نہیں کیا گیا ہے. اور پھر خود بیان کیا کہ اگر ایسی چیز کے پیچھے دوڑو گے تو سوائے کفے افسوس ملنے کے اور کیا کچھ باقی رہ جائے, کیونکہ کوئی شاید جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ تم اس سے کیسے پہنچ پاؤ. پھر امام نے بیان کیا تم جو مال کی کثرت کے پیچھے بھاگتے ہو, تم چاہتے ہو کہ آسائشوں میں اضافہ ہو سکے, تم چاہتے ہو کہ یہ بھی تمہیں مل جائے دنیا کا, یہ بھی تمہیں مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ تو خود جواب دیا اس خاطر کرتے ہو نا کہ راحت اور سکون چاہتے ہو, وحال یہ کہ پروردگار متعال نے اس دنیا میں راحت اور سکون کو خلق ہی نہیں کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, سکون کو اس دنیا میں خلق نہیں کیا گیا. بس انسان اپنے 10 گھنٹے اپنے 12 گھنٹے لگا رہا ہے, اس کے عوض میں پیسہ لیتا ہے, پیسے سے جو ہے وہ مختلف اپنی ضروریات کا سامان خریدتا ہے, یہ سارا آسائشوں کے سلسلے کو وہ اپنے لیے تو آمادہ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ آخر میں کدھر پہنچنا چاہتا ہے؟ سکون تک پہنچنا چاہتا ہے. امام معصوم فرماتے ہیں سکون کو اس دنیا میں خلق نہیں کیا گیا. تو بس تو جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ تو تجھے ملے گی نہیں, تو پھر میں کیا کروں؟ تو کہا کہ اگر تجھے سکون کی تلاش ہے تو ہم تجھے بتائے دیتے ہیں سکون ملتا کہاں ہے. بس میں نے مختصر کیا, ما تعبا اولیاء اللہ فی الدنیا للدنیا, جو اللہ کے دوست ہیں, جو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں, جو واقعی عزادار ہیں, ان کے 24 گھنٹے دنیا میں ضرور بضرور گزرتے ہیں لیکن دنیا کی خاطر نہیں گزرتے ہیں, بلکہ ان 24 گھنٹوں سے جو وہ دنیا میں گزار رہے ہوتے ہیں اپنی آخرت کو سجا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جس پریشانی کے جس ٹینشن کے اور کچھ نہیں ہے, لیکن اگر انسان اپنی زندگی کے اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کر دے اور اس طریقے سے گزارے کہ ایک ایک لمحے سے اپنی آخرت کو سجانے لگے, ایک ایک لمحے سے اپنی آخرت کو سجانے لگے, تو در واقع وہ سکون تک پہنچ پا رہا ہے, اسی دنیا میں رہتے ہوئے سکون تک پہنچ جائے گا. معصوم کے جملے, دنیا والوں کے لیے سکون نہیں ہے لیکن جو آخرت والا ہے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتا ہے جس طرح سے رب کا تقاضا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا ہے, تو وہ اسی دنیا میں سکون کے ہمراہ ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے, در واقع یہ آخرت کی آمادگی کر رہا ہے, اپنے آپ کو اس جہان کے لیے آمادہ کر رہا ہے. یہی سبب ہے کہ اتنا آمادہ کر لیتا ہے انسان, اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر لیتا ہے کہ اب چاہتا ہے کہ بس یہ سلسلہ ختم ہو جائے, روح اور جسم کے سلسلہ منقطع ہو جائے. بھائی میں جانا چاہتا ہوں, کیوں دیکھ رہا ہے اپنے اس مقام کو کہ جو اپنے لیے وہ اس مقام پر آمادہ کر چکا ہے. ظاہر گراب چند چیزیں ہیں کہ فرش اعظم اس بات کا سکھاتا ہے کہ دیکھو تم اس دنیا میں چاہتے تو ہو لیکن جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو اس کے بعد وہ تمہیں یہ چیزیں نہیں ملنے والی. کون انسان ہے جو اس دنیا میں جہالت چاہتا ہے؟ ہر انسان علم چاہتا ہے. کون انسان ہے جو اس دنیا میں عزت نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے, افتخار ملے. کون انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں بے نیازی نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے بھائی میری کیفیت ایسی ہو کہ مجھے کسی کے سامنے دست درازی نہ کرنا پڑے, میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. ہر انسان چاہتا ہے سکون و اطمینان کو. امام معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو علم واقعی کا حصول. دیکھیں عزیزان گرامی, ان چند دنوں میں کہ جو اس علاقے میں مجھے موقع ملا ہے, اہم ترین گزارش جو میں نے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے, اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں واقعی ایک چینج آ جائے, واقعی تبدیلی آ جائے, ذمہ داری کیا ہے؟ محرم و سفر کے علاوہ بھی, رمضان المبارک کے مہینوں کے علاوہ بھی, روزانہ بیسس پر, روزانہ کی بیسس پر اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے, اس چلتی ہوئی زندگی میں سے وقت نکالیے علم کے لیے. کس علم کے لیے؟ جو آخرت کا علم ہے. کیونکہ جب اس علم کو میں اور آپ حاصل کریں گے تو اس قابل ہو سکیں گے کہ جب دوہرائے پر کھڑے ہوں گے تو دنیا کو لات ماریں گے, دنیا کو چھوڑ دیں گے اور آخرت کو حاصل کر لیں گے. وگرنہ اس وقت میرے اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں ہمارے سامنے بہت آیا ہیں لیکن آخرت کی لذتیں اس طریقے سے آیا نہیں ہے. کیونکہ آیا نہیں ہے, جب دوہرائے پر کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کو گلے سے لگا لیتے ہیں, آخرت کا معاملہ کر جاتے ہیں, آخرت کا سودا کر جاتے ہیں. ذہن گرامی, اگر روزانہ کی بیسس پر, مجھے فقط اتنا بتائیں, میں اپنے جوان دوست سے پوچھنا چاہتا ہوں تو اپنی زندگی میں بیکام کرنا چاہتا ہے, شاید کراچی میں اس وقت اس ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں. ایک بیکام کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتا ہے, اس کے لیے تگودو نہیں کرتا ہے, اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے, اس سے بڑھ کر آگے چلے جائیے, دنیا میں کسی بھی مرتبہ اور مقام پر پہنچنا چاہتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, زحمت کرتا ہے. امام معصوم فرماتے ہیں اگر علم آخرت چاہیے تب دنیا کے علم کے لیے بغیر کوشش کے وہ علم انسان کو نہیں حاصل ہو سکتا. تو یاد رکھو آخرت کا علم بھی بغیر کوشش کے انسان کو نہیں نصیب ہو سکتا. بس میرے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان کوشش کرے. اور پھر امام معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر عزت و افتخار چاہیے تو عزت و افتخار نفس کی پیروی میں نہیں پایا جاتا ہے. عزت و افتخار چاہیے تو دنیا کے بادشاہوں کے سامنے اپنی جبی جھکانے میں عزت و افتخار نہیں ہے, رب کی بارگاہ میں اپنی جبی جھکا دے, تجھے عزت بھی ملے گی, تجھے افتخار بھی ملے گا, تو بلند و بالا ہو جائے گا. اگر بے نیازی چاہیے تو امام معصوم فرماتے ہیں بے نیازی پیسے میں نہیں ہے. یہ پیسوں والوں سے جا کر پوچھ لیجیے, بے نیازی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان دل کے اعتبار سے غنی ہو جائے. اللہ کا احسان ہے, شکر ہے خدا بند مطال کا, بہت کچھ دیا ہے میرے رب نے مجھے. یہ کیفیت بتائیے کتنے لوگوں میں پائی جاتی ہے, کتنے لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں دیکھو سنو اگر بے نیازی چاہیے تو بے نیازی کثرت مال میں اور زیادہ سے زیادہ مال کے جمع کرنے میں نہیں پائی جاتی, بے نیازی اس شے میں پائی جاتی ہے, تیرا کام ہے کوشش کرنا, اس کے بعد رب کی جانب سے تجھے جو کچھ مل گیا اس پر قناعت کر لے, خداوند متعال کا شکر بجا لا, تیرا دل آہستہ آہستہ بے نیاز ہوتا چلا جائے گا. وگرنہ کتنا ہی مال و اسباب انسان کے پاس ہو, کتنا ہی مال و دولت انسان کے پاس ہو, اگر انسان گرامی تصور فرمائیے اگر قناعت نہیں ہے, حرص پائی جاتی ہے, تما پائی جاتی ہے, لالچ ہے, آپ دیکھ لیجئے بے نیازی کی کیفیت نہیں آتی, پھر بھی روتا ہوا آتا ہے, یہ بھی کم ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, اسی طرح سے گریہ جاری کرتا ہے. تو پانچویں اور آخری بات جو امام معصوم نے اس وقت فرمائی اس روایت میں, کہ جس کے تحت اگر تجھے سکون چاہیے, تجھے راحت چاہیے, تو تصور کر, یقین رکھ لے کہ سکون اور راحت پروردگار متعال نے دنیا میں خلق نہیں کیا ہے. سکون اور راحت کو اس جہان کے لیے خلق کیا ہے, میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے جیسے ہم اپنے اوقات کو اس جہان کے لیے آمادہ کرتے چلے جائیں گے, سکون کا لیول ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اجزان گرامی, یہ مقدمہ میں نے اس لیے پیش کیا, یہ اہم ترین مقدمہ ہے, انسان کی زندگی کی اساس ہے, ہماری بیسکس ہے. میں نے بعض دیگر تقاریر میں اس کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کیا ہے, واقعا میں دس بستہ ملتمس ہوں, اس پر غور و فکر کیجئے گا. 24 گھنٹے ہمارے در اہل بیت سکھاتا ہے, 24 گھنٹے ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں سے اپنی آخرت کو سجا سکیں, پورے کے پورے 24 گھنٹوں سے. یہی سبب ہے کہ جس سورے کو میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا, والعصر ان الانسان لفی خس, یہ سورہ کیا کہہ رہا ہے, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے, انسان خسارے میں. اور جیسے کہ وہ افراد کے جو قرآن سے شغف اور لگاؤ رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں لفظ خسران عربی زبان کا وہ لفظ ہے, اس کے معنی پر دقت کیجئے. نقصان کی چند قسمیں پائی جاتی ہیں جان گرام, یہ بزنس مین حضرات جانتے ہیں, بسا اوقات ان کو پروفٹ میں نقصان ہو جاتا ہے, یہ بھی نقصان ہے. 12 روپے میں بیچنی تھی ایک شے, 10 روپے میں بیچ پائے, گرچے کے جو ان کی قیمت جو انہیں پڑی تھی اس سے زیادہ پر بیچی ہے, لیکن 12 روپے پہ نہیں بیچ پائے, تو یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ میں نقصان ہو گیا. ایک مرتبہ اسی شے کو جتنی کی تھی اتنے میں ہی بیچ دی آپ نے, لیکن اجزاء کرامی ایک مرتبہ تصور کیجئے, وہ شے کہ جو آپ کا سرمایہ ہے, ایک مرتبہ اگر وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے اور اس کا عوض آپ کو نصیب نہ ہو سکے, عربی زبان میں ایسے نقصان کو کہ جس میں انسان کا اصلی ترین سرمایہ انسان کے ہاتھوں سے چلا جائے, ایسے نقصان کو خسران سے تعبیر کیا جاتا ہے. بس قرآن کیا کہہ رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے, انسان خسارے میں, لمحہ بلمحہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے. کیسے نقصان اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ لمحہ بلمحہ میری زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. کیا خوبصورت فرمایا ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, آپ فرج ہو, آپ ارشاد فرماتے ہیں, انسان یہ تیرا جو سانسوں کی روانی ہے, اگر تو تھوڑا سا غور کر, در واقعی یہ 2 قدم ہیں کہ جس کے ذریعے سے تو اپنی موت کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ ایک سانس کا آنا, دوسرے سانس کا, یہ انہیل اور یہ ایکزیل, یہ در واقعی وہ 2 قدم ہیں جس کے ذریعے سے تو اپنی موت کے قریب پہنچ رہا ہے. تو اذان گرامی, لمحہ بلمحہ سرمایہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اس کی مثال کاروبار کرنے والے ایک بہت اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں. دیکھیں اجزاء نگرامی, بہت سارے کاروباری لوگ ایسے ہیں, ایسی چیز کا کاروبار کرتے ہیں کہ اگر آج نہیں بکی تو کل بک جائے گی. اے بھائی, اسٹیشنری کا کاروبار ایک شخص کرتا ہے, آج نہیں بیچ سکا تو کیا, اس کا سرمایہ تو نہیں چلا گیا نا, ٹھیک ہے وہ کما نہیں سکا لیکن سرمایہ تو محفوظ ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جو پینسل بیچنا چاہتا ہے, جو پین بیچنا چاہتا ہے, جو شارپنر ربڑ بیچنا چاہتا ہے, جو کاپی بیچنا چاہتا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چلی گئی, موجود ہے, آج نہیں بکی تو کل بک جائے گی. یہ ایک بیچنے والا ہے, لیکن اجزاء گرامی ایک مارکیٹ میں آ کر برف بیچ رہا ہے. توجہ فرمائے اس مثال پر, کیا بیچ رہا ہے؟ برف. یہ لمحہ بلمحہ یہ کہہ سکتا ہے اس سے خرید لو کہ جو لمحہ بلمحہ اپنے سرمایہ کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے, اس کا سرمایہ اس کے ہاتھوں سے جاتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے اوقات گزرتے چلے جائیں گے, ایسے ایسے اس کا سرمایہ قلیل سے قلیل تر ہوتا چلا جائے گا. سہ فرش عزا پر آنے والے, تیری ذمہ داری بنتی ہے اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو جان. یہ میرے چوتھے امام کے جملے ہیں, زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے مختلف مقامات پر یہ بات عرض کی ہے جان گرامی, تصور کیجئے, تھوڑا سا غور کیجئے اس بات پر, کمالات کے معیارات, بلندی کے معیارات, عزت و شرف کے معیارات, یہ دنیا والوں کے نزدیک کچھ اور ہیں. در اہل بیت پر اپنی جبی جھکاؤ گے تمہیں احساس ہوگا یہ کمالات کے معیارات کچھ اور ہیں. یہ کہتے ہیں مال میں کمال ہے, یہ کہتے ہیں مقام میں کمال ہے, بولیے آگے, یہ کہتے ہیں کثرت میں کمال ہے. خداوند متعال کیا کہتا ہے, ان کسی چیزوں میں کمال نہیں ہے, کسی شے میں کمال نہیں پایا جاتا. جو کچھ دنیا میں تجھے ملا ہے اگر اس سے تو اپنی آخرت سجا رہا ہے تو با کمال ہے. اگر آخرت سزا نہیں پا رہا ہے تو با کمال نہیں ہے، جو کچھ مجھے دیا گیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بس دنیا کے کمالات کے معیارات کچھ اور ہیں، فرش عذاب بیان کرتا ہے بلندی یہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ خراب ہے، واقعی بلندی کہیں اور ہے۔ اسی طرح سے انسان گرامی تصور کیجئے گا میرے اس جملے پر، ہم نے اپنے روزانہ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ٹینشن ایسے پالے ہوئے ہیں، ایسوں کو اپنے دل سے لگایا ہوا ہے جس کی بنا پر ہماری پروڈکٹیوٹی میں، جس کی بنا پر ہماری زندگی کے جو کارآمد گھنٹے ہیں کتنے ضائع ہو جاتے ہیں فقط انہی ٹینشن کی وجہ سے، فقط انہی پریشانیوں کی وجہ سے۔ لیکن جب اپنی جبی کو انسان جھکاتا ہے امام معصوم کے در پر تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پریشانی تو پریشانی نہیں ہے، کچھ اور ایسی پریشانیاں ہیں کہ جنہیں مجھے زیادہ احساس کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد رونے لگا، مولا پریشان ہوں، یہ کم ہے وہ کم ہے۔ آج آپ دیکھیے جب بھی کوئی فرد کسی کے پاس حاجت روائی کے لیے آتا ہے، کوئی مسئلے کو پیش کرتا ہے، تو مسئلے کا تعلق کدھر سے ہوتا ہے؟ یہی کہتا ہے دنیا میں مسئلہ ہے، مریضی ہے، پیسے کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، یہی مسائل ہیں۔ آنے والے نے کہا مولا یہی مسائل ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا اس کے پاس ظرف ہے، فرمایا اے چاہنے والے سن، روزانہ کی بیسس پر، توجہ چاہتا ہوں، روزانہ کی بیسس پر بنی آدم کے لیے تین مصیبتیں ایسی نازل ہوتی ہیں کہ جن میں سے اگر کسی ایک مصیبت اور پریشانی کو تو احساس کر لے، دنیا و مافیہ کی پریشانیاں سہل اور آسان ہو جائیں گی۔ فرمایا پہلی پریشانی، روزانہ تیرا ایک دن کم ہو رہا ہے، مال کم ہو جائے جبران ہو سکتا ہے، جو دن چلا گیا یہ کبھی نہیں آنے والا، یہ کبھی نہیں آنے والا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اس سرمایے 24 گھنٹے کے سرمایے سے کما لیا، آخرت بنا لی، یہ کامیاب ہے، مگر نے اس کے علاوہ خسران میں نقصان اٹھایا۔ دوسری مصیبت، امام فرماتے جو کچھ تو اس دنیا میں بنا رہا ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، اگر حلال ہے تو حساب، حرام ہے تو عقاب، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس کو احساس کر، اس کو درک کر۔ تیسری اور آخری مصیبت، جیسے جیسے تیری زندگی کے ایام کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے تو اپنے واقعی مقام، جو ریئل تیری ڈیسٹینیشن ہے، جسے کیا کہتے ہیں، اب میں نے اتنا استعمال کر دیا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ اب کم استعمال کرو بھائی، بہت ہو گیا۔ میں اجزان گرامی ہے، در اہل بیت پر جو اپنی جبی جھکا لے وہ موت کو گلے لگاتا ہے، نہیں کہ موت سے جو ہے وہ منہ چھپاتا ہے، موت کو گلے لگاتا ہے اجزان گرامی۔ اس علی کے چاہنے والے جو کہتا ہے، جو میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ارے کمسن بچے کو موت، کمسن بچے کو ماں کے سینے سے کیا محبت ہوتی، اس سے زیادہ کئی انس رکھتا ہے علی ابن ابی طالب موت۔ جب ہم ایسی ہستی کے چاہنے والے تو ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لہذا آپ نے فرمایا تیسری مصیبت یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، تیسری مصیبت یہ ہے کہ روزانہ جو تیرا ایک دن کم ہو گیا، تو جو تیری منزل مقصود ہے تو اس کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ تو ابھی تک بہشتی ہے، جنتی ہے یا نہیں ہے۔ بتائیے کبھی ان مصیبتوں کو ہم نے احساس کیا اپنی زندگی میں؟ نہیں کیا۔ یہ فرش اعظم ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے، کمالات کے معیارات کچھ اور ہیں، پریشانیاں اور ٹینشن کے معیارات کچھ اور ہیں۔ زان گرام یہی سبب ہے کہ قرآن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، اپنے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کیا، فقط خود پاک و پاکیزہ نہیں ہوتے۔ توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 10 بستہ ملتمس ہوں، مجلسوں میں حضرت گرامی ہم آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اس کا واقعی فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس سے جو واقعی نظر و نیاز ائمہ کی جانب سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے، اسے لیے بغیر کیوں ترک کر جاتے ہیں حضرت گرامی؟ مجھے بتائیے، میں 10 بستہ ملتمس ہوں، اپنی زندگیوں میں غور و فکر کیجیے۔ وغیرہ اگر مجلسوں کے سلسلے باقی رہے لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، مجلس تو دینا چاہتی ہے ہمیں، وہ نورانیت دینا چاہتی ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ جس کی بنا پر ہم نورانیت نہیں لے پاتے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اللہ اور اس کی حجتوں کی ذوات مقدسہ پر، وعملوا الصالحات، 24 گھنٹے عمل صالح بجا لاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، 24 گھنٹے، کیونکہ عمل صالح فقط نماز اور روزے ہو، قرآن اور نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اجزاء گرامی، جو دنیا میں ہم جتنے بھی انٹریکشنز لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان سارے انٹریکشنز کو میں اور آپ عمل صالح میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی پاک و پاکیزہ کر لو، اور نہ صرف یہ کہ خود پاکیزہ ہو جاؤ، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرو، تم بھی آؤ حق کی جانب۔ حسین ابن علی کے لیے آپ کی زندگی بالکل پاک و پاکیزہ تھی، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا. دین کی نشانیاں ظالم و جابر مٹا رہا ہے، ان دوبارہ سے ان تمام نشانیوں کو حیات عطا کرنا، یہ امام وقت کی ذمہ داری ہے، ہر امام کے جاننے والے کی بھی ذمہ داری ہے. تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے، و تواصوا بالصبر. اور جب حق کے راستے میں انسان قدم بڑھائے گا تو بہرحال مشکلات تو آئیں گی. دشمن تو نہیں چاہے گا کہ آپ حق کے راستے کو کھولتے چلے جائیں، اس نے تو حق کے راستے کو بند رکھنا ہے، کیونکہ جب حق کا راستہ کھل جائے تو طاغوت کا راستہ حتماً بند ہو جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں اظہار گرامی، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لیکن پہلے مرحلے میں جو دو جملے ہیں وہ کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لے آؤ اور اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بجا لاؤ، اپنے پورے وجود کو پاکیزہ کرو، اللہ کی نسبت سے جو حق ہے اسے بھی ادا کرو، لوگوں کی نسبت سے جو حق ہے اسے بھی ادا کرو. جب خود پاکیوں پاکیزہ ہو گئے، اب کچھ ذمہ داری ہے کہ پورے اس معاشرے کی بھی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھو. لیکن عامل الصالحات فقط ایک ان ڈیٹیل یہاں پر کچھ بیان نہیں کیا گیا، کہا عمل صالح بجا لاؤ. عزیزان گرامی، قرآن نے اور احادیث نے مختلف مقامات پر اس عمل صالح کو واضح اور آشکار کیا ہے، کہ جسے میں نے اس دوسرے سورے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ہر ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ فرد کے جو ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہو جائے اور عمل صالح اس کی زندگی میں آ جائے. یہ عمل صالح ہے کیا؟ سورہ مبارکہ مؤمنون، قرآن کریم کا 23واں سورہ، اور اس کی آیتیں 11 مسلسل آیتیں. اگر آج آپ کو رات موقع ملے عزیزان گرامی، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے گا. ان 11 آیتوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ہر مومن حد اقل ایک دن میں، حد اقل ایک دن میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے، 10 آیتوں کی تلاوت کرے. بعض روایتوں میں دیکھ رہا تھا، واقعی حیران ہے انسان کہ تاجر سے خصوصیت سے خطاب کیا گیا ہے، اے بزنس مین، تو تجارت کر کے جب واپس گھر پر پلٹتا ہے کیوں سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت نہیں کرتا؟ ایک سورے کی تلاوت کر کے سوئے جانے گرام. قرآن نور ہے، انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، انسان کی زندگی سے گناہ کو نکال دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، قد افلح المؤمنون. اب یہاں پر بالکل لہجہ لب و لہجہ مختلف ہے. وہاں پر کیا تھا؟ ہر انسان خسارے میں مگر کون؟ جو ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہو جائے اور عمل صالح اس کی زندگی میں آ جائے. اور سورہ مؤمنون بیان کر رہا ہے کہ دیکھو عمل صالح کہتے کسے ہیں، تفصیل دے رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا ہے. یہاں پر 7 صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جسے انشاءاللہ بقیہ آنے والی 4 گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. قد افلح المؤمنون، جو ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہو گیا وہ فلاح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، رستگار ہو گیا. الذین، اب یہاں سے 7 صفات کا سلسلہ ہے اعزاز گرامی کی، جس میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ تسبستہ ملتمس ہوئے حسین ابن علی کے چاہنے والوں. تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور و فکر کرو کہ ہم ان صفات کے حامل ہیں یا نہیں ہیں. جب انسان ان صفات کا حامل ہو جائے گا تو اس قابل ہے کہ طہارت اس کی زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی، نورانیت اس کی زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی. بہت سارے جوان مخصوصاً یہ سوال کرتے ہیں، کیا سبب ہے ہماری زندگی سے گناہ نہیں جا پاتا؟ اعزاز گرامی، دو طرفہ ذمہ داری ہے، دو طرفہ ذمہ داری. ایک، گناہ کی حقیقت کو درک کریں کہ گناہ کتنی نجاست ہے، کتنی بڑی پلیدگی ہے، کتنی بڑی تاریکی ہے. جتنا اس کی حقیقت کو میں اور آپ احساس کرتے چلے جائیں گے، انسان اتنا گناہ کو چھوڑتا چلا جائے گا. یہ بچہ ہے، ماں باپ اس کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں؟ بیٹا جھوٹ نہ، بیٹا جھوٹ نہ بولو. کوشش کرتے ہیں کہ اسے تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولو. اعزاز گرامی، وہی ماں باپ روزانہ صبح جب یہ مدرسے جانا چاہتا ہے، اسکول جانا چاہتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا برش کر کے جاؤ، یہ ظاہری اعتبار سے آداب میں سے، تمہارے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے. جانے کے نام روایتوں میں کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو 7 آسمانوں تک اس جھوٹ کی جو بو ہے وہ پھیل جاتی ہے. اگر میں اور آپ درک کر لیں اس کیفیت کو، جانے کے نام ظاہری اعتبار سے کوئی انسان بھی نہیں چاہتا کہ اس کے منہ سے بو آئے، لیکن روح سے بو آ رہی ہو اور فرشتوں کو دیکھیں. جو آپ کے ارد گرد میں کوئی اگر مریض ہے تو اسے کیا احساس ہوگا؟ وہ جو پاک و پاکیزہ ہے وہ احساس کرتے ہیں روح کے مرض کو. فرشتے اذیت میں آ جاتے ہیں جب کوئی مومن کا کوئی دنیا میں کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اذیت میں آتے ہیں. اس کیفیت کو اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو گناہ اس کی زندگی سے نکل جائے گا. کسے پسند ہے؟ اذان گرامی، کبھی تصور بھی کوئی نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤں، کبھی تصور بھی نہیں کرتا ہے. لیکن دوسری طرف سے یہی انسان دوسرے فرد کی غیبت بہت ہی سکون سے کر رہا ہوتا ہے، یہ احساس نہیں کر رہا ہے کہ غیبت کچھ نہیں ایسا ہے کہ تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اگر گناہ کی حقیقت میرے اور آپ کی نگاہوں میں واضح ہو جائے، آنکھوں سے جو منظر ہم دیکھتے ہیں اعزان گرامی، جسے ظاہر میں دیکھ کر ہمیں بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اگر اس منظر کی حقیقت میرے اور آپ کے لیے عیاں ہو جائے تو انسان کبھی بھی ان گناہ کے مناظر کی طرف اپنی آنکھیں نہیں بڑھائے گا. دوسری طرف سے خود امام معصوم کی جانب سے فرمان ہے، دیکھو اپنی زندگی میں جو اللہ کی عبادات کا سلسلہ ہے اسے پاکیزہ کرو. فقط پہلا جملہ کہ جس کی تفصیل کل آپ کی صدر میں آئے گی, پہلی صفت, وہ پہلا عمل صالح کہ جو صاحبان ایمان کی زندگی میں پایا جاتا ہے, جس کی بنا پر صاحبان ایمان رستگار ہے, فلاح یاب ہے, کامیاب ہے, خسارے میں نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیجئے گا سورہ مبارک مومنون قرآن کریم کا 23 سورہ. یہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتے ہیں, نہ یہ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتے ہیں. کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. ایک جملے میں, کہ اگر جو افراد فکر کرنا چاہیں یا اس سلسلے میں کتابوں کو دیکھنا چاہیں, ایک جملے میں نماز میں خشوع و خضوع کیا ہے؟ انسان کا قلب جز پروردگار متعال کے اور کسی کا خیال نہ رکھے. اس دل میں یہ جو دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے, جز رب کے خیال کے اور کوئی خیال نہیں پایا جائے. یہ دو رکعت نماز انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے, اتنا بلند کر دیتی ہے کہ امام معصوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تو دو رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ تیرا قلب خاضع ہو, رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو, رب کے علاوہ اور کوئی خیال نہ رکھتا ہو, یہاں نماز تمام نہیں ہوگی, اس کے سارے گناہ رب کی جانب سے بخش دیے جاتے ہیں. دو رکعت نماز میں اتنی طاقت ہے عزیزو, اتنی طاقت ہے. اتنا افسردہ ہونا چاہیے صاحبان ایمان کو, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ انشاءاللہ سب کے سب محفوظ ہیں. جب ہم ظاہری اعتبار سے نماز ہی کے پڑھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں, مومن کے لیے پہلا عمل صالح کیا ہے؟ نماز تو حتمن پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے, اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا علی کا چاہنے والا, حسین ابن علی کا چاہنے والا. انشاءاللہ تفصیلات کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اعزائے گرامی, کہ کس طرح سے ہم اپنی نمازوں کو بجا لائیں کہ اس میں خشوع و خضوع میں اضافہ ہو سکے, تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائے. یہ نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے, اتنی طاقت ہے اعزائے گرامی اس نماز میں اگر اس کے آداب کا خیال رکھا جائے. کربلا والوں کے لیے ہم آنسو بہاتے ہیں, کتنا آنسو بہاتے ہیں, کتنا گریہ کرتے ہیں اعزائے گرامی, لیکن کربلا والوں نے اسی نماز کی بقا کی خاطر قربانی دی. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کربلا والوں کا ماتم کرے اور نماز ترک کر دے. ظہر کا وقت ہے, روزے عاشورہ ہے, گھمسان کی لڑائی ہے, اور ایسے عالم میں ابو سمامہ سائدی, میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا آپ کی خدمت میں, درود پڑھ دیجئے محمد والے. خطبات امام حسین علیہ السلام از مدینہ تک کربلا, اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. ابو سمامہ سائدی, ظہر کا وقت ہے, روز عاشورہ, محسوس یہ ہوتا ہے کہ اصحاب میں سے ایک بڑی تعداد اپنی جانیں مولا پر نچھاور کر چکی ہے, جنگ چل رہی ہے. ایسے عالم میں ابو سمامہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں, مولا میرا بڑا دل چاہتا ہے, بڑا دل چاہتا ہے واقعین ہم فرش ازا سے کیا کچھ مانگتے ہیں, ہم ان پاک و پاکیزہ ہستیوں سے اولاد طلب کرتے ہیں, ان پاک و پاکیزہ ہستیوں سے رزق کی فراوانی طلب کرتے ہیں, امراض سے نجات طلب کرتے ہیں, دنیا کے مشکلات سے نجات طلب کرتا ہے. عزیزوں آج سے اپنی دعاؤں میں اس کو اضافہ کر دوں, واقعین آپ سے دعا کرتا ہوں مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کریں. واقع جو کربلا والوں کا چاہنے والا ہوتا ہے نماز میں لذت محسوس کرتا ہے, ہمارا سب کچھ ہمارے مولا آقا کے کام آ جائے, ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے. ہم دعا کرتے ہیں, کربلا والوں نے کر کے دکھایا. ابو سمامہ کہتے ہیں, مولا جب تک میں زندہ ہوں نا یہ تلواریں آپ تک اور آپ کے بچوں تک نہیں پہنچ سکتی. مولا میرا تقاضا فقط یہ کہ میں چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ایک آخری نماز آپ کے ہمراہ پڑھ لوں. حسین ابن علی نے ہاتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں بلند کیے, خداوند متعال تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے, دعائے خیر دی. ابو سمامہ کی خواہش پوری کی, نماز خوف پڑھی میرے مولا نے, چونکہ لعین دشمنوں نے جنگ کو نہیں روکا, تیروں کا سلسلہ جاری ہے. ایسے عالم میں میرے چند حسین ابن علی کے چند چاہنے والوں نے میرے مولا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، دو چاہنے والے، تاریخ ان کے نام لکھتی ہے، سعید بن عبداللہ اور عمر بن قرضہ کعبی، یہ دو فرد وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا مولا ہم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ تیر ہمارے جسموں میں پیوست ہو جائے، آپ تک نہ پہنچنے پائے. یا میرے مولا نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ نماز شروع کی، وہاں یہ دو میرے مولا کے جانثار آگے کھڑے، ایک ایک تیر اپنے جسم پر لیتے چلے جاتے. مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ یہاں میرے مولا نے اپنی نماز تمام کی، وہاں یہ دونوں فرد زمین کربلا پر گرے. حسین ابن علی کی روش ہے، کتنا غریب ہے میرا مولا، کتنا غریب ہے، کربلا میں ایک ایک غلام کی لاشیں پر گیا، ایک ایک صحابی کے وقت آخر ودا کرنے گیا، آئے جب میرا مولا زمین کربلا پر آیا. آگے بڑھ کر اپنے چاہنے والے کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. عزیزان گرامی، چاہنے والے کے کردار کو دیکھیے، کتنا پاکیزہ کردار رکھتے تھے یہ کربلا والے، کچھ نہیں تقاضا کیا، فقط اتنا کہا مولا مجھے اتنا بتا دیجئے آیا میں نے وفا کی یا نہیں کی. عباس تو پیکر وفا ہے عزیزو، امام وفا ہے، لیکن کربلا کا ایک ایک صحابی، ایک ایک چاہنے والا بھی پیکر وفا تھا. مولا مجھے اتنا بتا دیجئے آیا میں نے وفا کی یا نہیں کی. حسین نے کہا تو نے وفا کی، جا میرے آگے جنت کی جانب بڑھ جا اور رسول کو ہمارا سلام پہنچا دے. واقع چاہنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے، صدقے دل سے زمانے کے امام کو وسیلہ قرار دے. مولا جب سے زندگی میں ہوش سنبھالا ہے، صبح و شام علی علی حسین حسین کے ذکر سے اپنے وجود کو منور کیا ہے آقا، وہ نماز جو تجھے تیرے اجداد کو اتنی پسند ہے کہ وہ اس نماز سے اتنا عشق کرتے ہیں یہ ہستی ہے آقا، آج خیرات میں یہ عشق نماز ہمیں بھی عطا کرتے ہیں. وہ میرا چوتھا امام کہ جس نے نافلے شب بھی ترک نہ کی، زندگی میں ترک نہ کی، تاریخ یہ کہتی ہے زندگی میں کبھی نافلے شب ترک نہ کی چوتھے امام نے. بس کیا کہنا چاہ رہی ہے سن سکو گے عزیزو؟ شام غریبہ بھی نماز شب ترک نہ کی ہے، خیموں کی چلی رات پر میرے مولا نے نماز شب پڑھی ہے. کتنی محبت ہے نماز سہل میں تلے مصلاۃ والسلام کو. آج مانگو باقین، مانگو مولا یہ زندگی کب بے وفائی کر جائے، اس سے پہلے نماز سے ایسا عشق عطا کر دے کہ ہم رات کا حد عقل ایک تھوڑا سا وقت خلوص دل سے محبت کے ساتھ عاشقی کے عالم میں اپنے رب کے ساتھ گزار سکے اور اس دل سے گناہ خالی ہو جائے. جب بھی توبہ کا سلسلہ آتا ہے مختلف افراد کربلا کے انسان کو یاد آ جاتے ہیں. ایک فرد کا، ایک غلام کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار متعال ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. وہ گناہ کہ جس کی بنا پر، وہ گناہ کہ جس کی بنا پر ہم نماز کی لذت سے محروم ہیں، وہ گناہ کہ جس کی بنا پر ہم پروردگار متعال سے مناجات کی لذت سے محروم ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے. انسان کی عبادت انسان کے عقیدے کو محکم کرتی ہے، انسان کے کردار کو پاکیزہ کرتی ہے، اہل بیت سے محبت میں اضافہ کرتی ہے انشاءاللہ. حسن ابن علی کی غلامی ملی، ابو ذر کی غلامی کا شرف ملا، یہاں تک کہ حسین ابن علی کی غلامی میں سرزمین کربلا پر آئے حبشی غلام حضرت جون. ان کی معرفت عزیزان گرامی بہت عجیب، بہت عجیب معرفت کے حامل ہے. جس طریقے سے انہوں نے مانگا ہے انشاءاللہ آج زمانے کے امام کو اسی طریقے سے میں اور آپ وسیلہ قرار دے کر رب کی بارگاہ میں تقاضا کرتے ہیں، اس امید پر کہ پروردگار متعال میں خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا. اے پروردگار، اے پروردگار، تجھے اس پاکیزہ واسطے کا، ان پاکیزہ وسیلوں کا واسطہ، اے وہ کہ جو تجھے نہیں مانتا ہے اسے بھی دنیا میں عطا کرتا ہے. پروردگار ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے چاہنے والے ہیں، آج اپنے دامن، یہ خالی دامن تیری بارگاہ میں پھیلا دیے. پروردگار، پروردگار تیری عبادت کا عشق عطا کر دے ہمیں. زمانے کے امام کو وسیلہ قرار دیں, اسی طریقے سے مانگے جس طرح سے حضرت جون نے مانگا. ایک مرتبہ مانگنے کے لیے پہنچے, آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت چاہیے. حسین نے کہا ابھی تک تم نے غلامی کی, بہت وفا کی, جاؤ آج ہم نے تمہیں آزاد کیا. مرتبہ اپنے آپ کو آقا کے قدموں میں گرا دیا, پیروں کے بوسے لینا شروع کیا اور آقا سے کچھ اس طرح سے خطاب کیا. جون فرماتے ہیں آقا قبول کرتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے. توجہ چاہتا ہوں اظہار گرامی, بارہا آپ نے سنا ہے, صدقے دل سے اسے سنیے, روئیے تڑپ کر مانگیے زمانے کے امام کو وسیلہ قرار دیجیے. آقا قبول کرتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے, قبول کرتا ہوں میرے جسم سے بو آتی ہے, قبول کرتا ہوں میرا حسب و نسب غیر معروف ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا خون آپ کے پاکیزہ خون سے جا ملے؟ اتنی معرفت سے مانگا تھا, ایک مرتبہ اجازت دی, جاؤ جان ہم نے تمہیں رن میں جانے کی اجازت دی. اب اس کے کہ آگے کی مصیبت پڑھوں, زمانے کے امام کو اپنی نگاہوں میں لائیے. آقا قبول کرتے ہیں کہ یہ روح سیاہ ہو چکی ہے, آقا قبول کرتے ہیں اس سے گناہ کی بو آتی ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا تیرے جدے امجد کے رونے والوں کے لیے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اسی طرح سے پاکیزہ کردار ہو جائے جس طرح سے تو پاکیزہ کردار ہے؟ جون کا جہاد تمام ہوا, حسین ابن علی کو صدائے حاضر دی, میرا مولا لاش جون پر پہنچا, دیکھا روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی ہے, ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے. جس طریقے سے جون نے مانگا تھا اسی طریقے سے حسین نے دے دیا. اللہم بیض وجہ, اے پروردگار جون کے چہرے کو سفید کر دے. اللہم طیب ریحا, اے پروردگار اس کی روح کو معطر کر دے. اللہم احشرہ مع الابرار, اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما, اور اس کے اور آل محمد کے رشتے کو مستحکم کر دے. زمانے کے امام سے تقاضا کرو, مولا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جب ہم مصیبت جان پڑ رہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کر دے, اے پروردگار ان جانے والوں کی روحوں کو سفید کر دے, انہیں نماز و مناجات کا عشق عطا کر دے, اہل بیت کے ساتھ ان کے رشتے مودت و محبت کو مستحکم کر دے. میرا چوتھا امام جب بے اجازت امامت لاشوں کو دفنانے کے لیے سرزمین کربلا پر آیا, دیکھا ایک لاشا ایسا ہے جس سے ایسی خوشبو بلند ہو رہی ہے جو کسی اور لاشے میں نہیں پائی جاتی. یہ لاشا جون ہے کہ جس کے حق میں حسین ابن علی کی دعا قبول. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو زندگی کے لمحات اور اوقات باقی رہ گئے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی اس پوری زندگی سے آخرت کو سجانے اور آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یہ مومنین جو یہاں پر موجود ہیں اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں, ہر وہ حاجت کے جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, دنیا و آخرت کا خیرات اور نیکی پائی جاتی ہے, پروردگار جلد از جلد قبول و مقبول فرما. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما. جو واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق کے سلسلے میں پریشان حال مومنین ہیں, انہیں ایسا رزق, توجہ فرمائے اس دعا پر, انہیں پاک و پاکیزہ رزق تیری ذات سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قریب کرنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما. تو واسطہ محمد و آل محمد کا یہ تعلیمات اہل بیت جو درواقع رزق معنوی ہے, اسے اپنی زندگی میں روزانہ روزانہ اے پروردگار بہتر طریقے سے حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو مریض ہے علل خصوص ملتمسین دعا, جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم امراض روحانی میں مبتلا ہے, نہیں معلوم کتنی اخلاقی برائیاں ان روحوں میں پائی جاتی ہیں, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان امراض روحانی کو تشخیص دینے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، یہ مراجع نظام، یہ رہبران نظام، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حسین ابن علی نے راہ کربلا میں مانگی تھی، صدق دل سے اسے طلب کیجیے۔ پروردگار مطال سے انسان جیسا مانگتا ہے رب کی جانب سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو تیرے راستے میں درجۂ شہادت عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو تیرے راستے میں درجۂ شہادت عطا فرما۔ جو تیری محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، قید و بند کی صعوبتوں سے جلد از جلد نجات عطا فرما۔ یہ دعا وہ ہے کہ جسے میرے چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ بامعرفت طریقے سے حسین ابن علی کی عزا بجا لانے کی، بامعرفت طریقے سے حسین ابن علی کی زیارت بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، مملکت خدا داد پاکستان کو امن عطا فرما۔ جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کرتا ہے پروردگار، دنیا پرست حکمرانوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اسلام دشمن عناصر خواہ کسی لباس و لبادے میں ہو، پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پاک فطرت انسان و مسلمان ہے در کرار کا چاہنے والا، دنیا میں جہاں کہیں دشمن سے برسرے پیکار ہے، انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما، اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔